الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کے سیرت پاک کے مبارک احوال کو ترتیب کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا تھا اور یہ تسلسل اور یہ درس کا سلسلہ جو بالاستیعاب سیرت کے تقریباً گوشوں کے ساتھ متعلق اور منسلک ہوتے ہوئے اب ہم اس لمحے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر رفیق اعلی کے اسباب اور اس سے قبل ہونے والے معاملات سے متعلق ہے۔ حجۃ الوداع سے لوٹنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزارا اور اب ہفتے کا سفر کا مہینہ جو ہے یہ بھی مدینہ منورہ کے اندر ہے اور سن 11 ہجری اور تقریباً مورخین نے لکھا کہ 18 تاریخ یا پھر 29 تاریخ اور ایک قول ہے کہ 19 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا وصال ہوا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد بقیع غرقد میں ان کی تدفین ہوئی اور بقیع غرقد سے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوٹ کر جیسے ہی اپنے حجرہ مقدسہ میں تشریف لائے تو بخار کے آثار بہت شدت کے ساتھ تقاضائے بشری کے اعتبار سے آپ کے جسم مبارک پر مرتب ہوئے اور ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ سر میں بھی شدید درد اور جسم بخار کی گرمی سے بہت زیادہ گرم ہو چکا تھا یا اس کا اندازہ ام المومنین اس طرح ذکر کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت درد کی بنا پر اپنے سر کے اوپر ایک پٹی باندھی تھی، اور ام المومنین کہتی ہیں کہ وہ پٹی کے اوپر ہاتھ لگانے سے بھی اس کی گرمی ظاہر ہو رہی تھی، کہ اس قدر بخار کی شدت جو تقاضۂ بشری کے اعتبار سے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرتب تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ الفاظ آیا کرتے تھے، وا راسا ہو، ہائے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے. اور بل انا واللہ یا عائشہ وا راسا ہو، یہ الفاظ ملتے ہیں کہ عائشہ میرے سر میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے. تو یہ وہ ابتدائی اسباب رہے ہیں جو رفیق اعلیٰ کے سفر سے پہلے، اور سیرت نگار نے یہ لکھا ہے تقریباً 15 دن کے قریب یا 12 دن کے قریب بخار کی یہ شدت بدستور باقی رہی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بخار کی شدت کے باوجود مسجد تشریف لاتے اور امامت فرماتے اور خود جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کراتے اور صحابہ اکرام آپ کی معیت میں نماز ادا کرتے. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس سے قبل بنیادی چیزیں جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ وصیت بیان کر دی تھی کہ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے، اور زید بن حارثہ وہ ہیں جو غزوہ موطا میں شہید ہوئے ہیں، رومیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے غزوہ جس کو غزوہ موطا کہا جاتا ہے، موطا کا مقام جو ملک شام کے اندر موجود ہے. تو ان کے والد گرامی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اور غزوہ موطا جو ایک شدید مارکہ تھا رومیوں کے ساتھ، اور اس میں رومی اپنے اس گمان اور گھمنڈ میں تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو پسپا کیا ہے، تو ایک تو ان کے اس حرکت پر انہیں درس دینے کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 سال کی قریبی عمر کے نوجوان حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شخصیت مبارکہ کو اس لشکر کا سپہ سالار منتخب کیا، اور یہاں تک کہ اس لشکر کی شان یہ تھی کہ سرکار نے حضرت ابو بکر کو بھی کہا کہ تم بھی اس کی مائیت میں جاؤ گے، اور حضرت عمر کو کہا کہ تم بھی ان کی مائیت میں جاؤ گے، اور دیگر جر القدر صحابہ کو حضرت اسامہ بن زید جیسے نوجوان شخصیت کے ماتحت کیا کہ جس کے راز کو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن جو اس کی حکمت علماء نے ذکر کی وہ ترتیب کے ساتھ ہم نے گزشتہ درس میں پیش کی ہے. اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے روانہ کر دیا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے، اور جب میں قریب ہوا اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کو بوسا لیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میری پشت انور پر ہاتھ رکھ کر مجھے فتح کی دعا مرحمت فرمائی. اور کہتے ہیں حضرت اسامہ بن زید اپنا مشاہدہ ذکر کرتے ہیں کہ ہاں یہ ضرور تھا کہ شدت درد کی وجہ سے اور شدت مرض کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر آرام فرما رہے تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کو پھر بھی کھولا اور مجھے دیکھا، اور مجھے ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر اپنی آنکھوں کو بند کیا اور میری پشت پر ہاتھ رکھ کر مجھے فتح اور نصرت کی دعا دی، اور مجھے کہا کہ بس اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو اور آگے کا سفر کرو، اللہ نے تمہارے لیے فتح مقدر کر دی ہے. خیر اس میں حضرت اسامہ بن زید وہاں سے نکلے اور ایک خندق کے قریب ایک خاص مقام پر آپ رکے اور اپنے لشکر کو ترتیب دے رہے تھے، اس لیے کہ مارکہ بڑا شدید تھا اور رومی جدید حربی آلات کے ساتھ مکمل طور پر لیس تھے، اور مکمل طور پر وہ جنگ کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ 17 یا 19 سال تھی، اور حضرت ابو بکر جیسی شخصیت کو ان کو ماتحت رکھا گیا، اور حضرت عمر جیسی شخصیت کو ان کو ماتحت رکھا گیا. تو اب مدینہ منورہ کے قریب، خندق کے قریب جہاں پر غزوہ خندق ہوا ہے، اس جگہ کے قریب خیمہ زن ہو کر مدینے سے باہر نکل کر، وہ علاقہ مدینے سے باہر تھا، اب تو مدینہ شریف کے اندر ہے، وہاں پر رک کر سامان جمع کیا جا رہا تھا. کچھ لوگ جو اپنے ضرورت کے سامان کو چھوڑ آئے تھے اس کو جمع کیا جا رہا تھا، خیمے لائے جا رہے تھے، اسلحہ جمع کیا جا رہا تھا، اور اس ترتیب کو دیا جا رہا تھا کہ جب مکمل ہو جائیں گے تو یہاں سے ہم روانہ ہوں گے. اسی دوران سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت مرض میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. حضرت اسامہ بن زید اس تشویش میں تھے کہ میں آگے چلا گیا اور خدا نہ خواستہ کوئی بات آئی تو میں لوٹ کر کیسے آؤں گا. تو وہ وہیں پر خیمہ زن رہے. اور میں نے اس پر پوری تفصیل اور شیعوں کے اعتراضات کے جوابات گزشتہ نشست میں تقریباً 6 درسوں کے اندر دیے ہیں کہ اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال سے تقریباً 4 دن پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حکم فرمایا کہ اب میں مصلے پر نہیں آؤں گا، اب تم مصلے پر آ کر نماز پڑھنا. اب ایک یہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو روانہ کرنے کا کہا تھا کہ آپ ماتحت جائیں، پھر خود حضور نے اپنے فیصلے کو تبدیل فرمایا اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض جو تھا تقاضہ بشری کے اعتبار سے وہ شدت پکڑ گیا تو حضرت بلال نے حجرہ مبارکہ سے آواز دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ وہ مقدس اور وہ پرنور وادی اور وہ مقدس سما و مقدس مقام جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، تو جہاں پر امام نماز پڑھائے تو بائیں جانب جو ہے جو استوانہ سریر آج بھی وہ مقدس استوانہ کے نام سے وہ علامات موجود ہے، تو وہ دروازہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کا، پہلی صف میں ظاہر ہوتا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے جلبگر ہو کر اور صحابہ اکرام کو اپنے دیدار سے نوازتے ہوئے اپنے مصلی تک تشریف لاتے تھے. تو جب اقامت کہی گئی، اذان کہی گئی، اقامت کا وقت قریب آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے میں جنبش نہیں ہوئی جو دروازے کے آگے دلا ہوا تھا، تو حضرت بلال گئے قریب اور جا کر الصلاۃ الجامعہ، یہ حضور کا حکم تھا کہ نماز کے لیے اس طرح پکارا کرو، الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، نماز کا وقت ہو چکا ہے. تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سید عالم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ بلال آئے ہیں اور الصلاۃ الجامعہ کی آواز لگا رہے ہیں. تو ام المؤمنین کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے اور آپ کی زبان پاک سے جملہ نکلا کہ مورو ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے. آج میرا جسم اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ میں اٹھ کر جاؤں، تو ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے. ام المؤمنین نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ الصلاۃ الجامعہ کی آواز آ رہی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کہو ابو بکر سے کہ وہ میرے مصلی پر آئے اور میرے مصلی پر آ کر وہ نماز پڑھائے. سیدہ عائشہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ میرے والد گرامی رقیق القلب ہیں، آپ سے شدید محبت کرتے ہیں اور بہت نرم دل ہیں اور آپ کے معاملے میں ان میں قوت برداشت نہیں ہے، تو مصلی پر اگر آپ کو نہیں دیکھیں گے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا. سید عالم نے فرمایا کہ عائشہ بنی اسرائیل، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قصہ یوسف کی خواتین کی طرح حجت نہ کرو، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے، رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنہ. جب یہ خبر دی گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی پر آئے اور اسی دوران حضرت فضل بن عباس اور ایک اور صحابی ہیں، سرکار نے انہیں آواز دی، قریب آئے اور سرکار نے ان سے کہا کہ مجھے سہارا دو، میں خود مسجد میں جانا چاہتا ہوں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ایک طرف سے حضرت فضل بن عباس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے برکت حاصل کی، دوسری طرف دوسرے صحابی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے نکل کر وہ نماز حضور نے حضرت ابوبکر کے پیچھے ادا کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آخری نماز تھی فجر کی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صحابہ کو بلایا اور صحابیوں کو بلا کر اور ایک کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا، دوسرے کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا، حضور تشریف لائے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے بالکل پہلو میں آ کر بیٹھ گئے اور اشارہ فرمایا کہ ابوبکر نماز تم ہی پڑھاؤ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کی امامت میں اس نماز کو ادا فرمایا. یہ تعلیم امت کے لیے، اس بات کو ذکر کرنے کے لیے، اگر مبذول مصلی پر ہو تو افضل اس کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ وہ جو سارے فیصلے سید عالم نے فرمائے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید کے ماتحت حضرت ابو بکر کو جانا ہے، تو اس کی تنسیخ حضور نے خود کر دی اور اس کا اشارہ بخاری شریف میں خود موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے مشورہ کیا اپنی امت کے بارے میں اور میں نے کئی نام اپنے رب سے ذکر کیے، لیکن میرا رب ابو بکر کے بغیر کسی سے راضی نہیں ہوا. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے رب نے منع کر دیا کہ اگر کوئی ہوگا حبیب تیری نیابت کے لیے تو ابو بکر ہوگا. تو لہٰذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے کو تبدیل فرمایا. خیر، یہاں پر رافضی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو جب حضور نے کہہ دیا تھا تو پھر وہ کیوں ماتحت رہے اور پھر کیوں نہیں گئے اور کیوں فیصلے کو تبدیل کیا؟ تو اس پر چھ نشستیں میں نے ذکر کر کے ہمارے اکابر اہل سنت اور اہل سنت کا جو اجماعی استان پر جواب ہے روافظ کے لیے فضلہم اللہ، ان کو تفصیلاً میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا. جو شوق رکھتا ہے ان موضوعات کو پڑھنے کا سمجھنے کا تو وہ نیٹ پر ملاحظہ کر سکتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں حب صحابہ سے متعلق ہے اور معاملات سے متعلق ہے. ہم اپنے روزگار اور کمانے دھمانے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے. وقتی طور پر بس ہم اپنی محبت کے اظہار کے لیے مست ہو جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسی تعداد کثیر ہوتی ہے کہ جو محبت اور غیرت کا حق ادا کرنا چاہتی ہے اور انہوں نے محبت و غیرت کا حق ادا کرنے پر ان چیزوں کو لکھا تو ہمیں ان کا طریق نصیب ہو جائے. اس لیے ہم نے سبقن سبقن شیعوں کے ان تمام غلیظ اعتراضات جو حضرت سیدنا صدیق اکبر پر کیے گئے تھے الحمدللہ اس کا دندان شکن جواب آپ کے سامنے تفصیلاً پیش کیا ہے، اور وہ الحمدللہ اہل سنت کے اکابر کتاب سرکار غوث اعظم کی کتاب کے اندر، داتا علی حجویری کی کتاب کے اندر، شاہ عبدالعزیز صاحب کی کتاب کے اندر، اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب کے اندر، اور اہل سنت کے اکابر مسلم علماء کی کتابوں کے اندر وہ جوابات موجود ہیں جس کو ہم نے تفصیلاً آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آگے ایک ضروری مسئلہ آ رہا ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں تاکہ ترتیب کے ساتھ ایک ایک واقعے کے ضمن میں جو جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے ہم بالاستیاب مقصد حاصل کر سکیں. جب بخار کی شدت زیادہ ہو گئی یعنی ابھی امامت کا اعلان کرنے سے پہلے، جس سے پہلے کی بات، یعنی ابھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی کی طرف آنے کا حکم نہیں دیا ہے، اس سے پہلے حضور نے یہ حکم فرمایا کہ جاؤ سات کنوؤں کا، سات مختلف کنویں کا پانی لے کر آؤ اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس سے غسل دو. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے سات کنوؤں کے پانی کو لایا اور چھوٹے چھوٹے ڈول میں سات کنوؤں کے پانی کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر وہ پانی بہایا گیا، پھر حضور نے فرمایا رہنے دو. تو اس پانی کو گرانے میں حکمت یہ تھی کہ جو بخار کی شدت تھی وہ کم ہوگی، اور یہ علاج حضور نے خود تجویز فرمایا کہ سات مختلف کنوؤں سے، اور سیرت کی کتابوں میں ان کا نام بھی موجود ہے کہ جہاں جہاں سے کنوؤں سے پانی منگایا گیا تھا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار میں جیسی کمی آئی تو حضور نے فرمایا کہ میں خطبہ اپنی امت کو دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اور ممبر پر تشریف لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ جس غلط حرکتوں کی بنا پر گمراہ ہوئے تھے اور لعنت کا شکار ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وصیت اپنی امت کو فرمائی. بخاری کتاب الجنائز میں بھی موجود ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارہ، اللہ رب العالمین لعنت فرمائے اور اللہ رب العالمین لعنت کرے یہود و نصارہ پر. لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے کسی پر لعنت نہیں کی ہے، میں نے کہا جو لعنت کا مستحق تھا اس پر حضور نے لعنت ضرور کی ہے، جو لعنت کا مستحق تھا اس پر حضور نے، بہت زیادہ اخلاق میں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ مولانا لوگ ایسی شدت کرتے ہیں، حضور نے تو کبھی کسی کے خلاف نہیں بولا لعنت نہیں کی. تو میں نے کہا یہ تو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں نا، لعن اللہ الیہود والنصارہ، کہ لعنت کرے اللہ یہود پر نصارہ پر. تو یقیناً کبھی لعنت کرنا اخلاق ہوتا ہے اور کبھی درگزر کرنا اخلاق ہوتا ہے، تو جو لعنت کا مستحق ہو اس پر لعنت کرنی چاہیے، جو لعنت کا مستحق ہو اس پر لعنت کرنی چاہیے. تو جو لعنت کا مستحق تھا اور اس پر لعنت نہ کی تو وہ خود بےمان ہے. جو لعنت کا مستحق تھا، جو قابل لعنت تھا، اس پر اگر کسی نے لعنت نہ کی تو وہ خود بےمان ہو جائے گا، اور جو لعنت کا مستحق نہیں تھا اس پر لعنت کی تب بھی یہ بےمان ہو جائے گا. تو لہذا جو مستحق ہے، اور یہ حضور کے اخلاق میں سے، انک لعلی خلق عظیم، جو زیادہ شریف اور شراف زادے بنتے ہیں ان کی شرافت سرکار کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً کفار کے لیے دعائے ضرر بھی فرمایا ہے، منافقین کے لیے دعائے ضرر بھی فرمایا ہے، اور قنود نازلہ کوئی فرشتے تو نہیں پڑھتے تھے نا، حضور خود پڑھتے تھے فجر کی نماز میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کفار کے لیے، ان کی بربادی کے لیے سرکار دعا کرتے تھے، دعائے ضرر موجود ہے. تو لہذا جس کی مذمت، جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے تو اس پر لعنت کرنا، یا جناب جو ہے کہ جس پر حضور نے لعنت فرمائی ہے، جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اس کے حبیب ناراض ہوئے، اس سے ناراض ہونا، اس سے بیزاری کا اظہار کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. لہذا ہمیں اخلاق کے اندر بہت متوسط اور معتدل مزاج ہونا چاہیے. اس طرح کہ ابھی آگے یزید کا مسئلہ بھی آ جائے گا. بعض ہمارے سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں جی امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید پر لعنت نہیں کی تھی. اس پر میں نے پوری تقریر بھی کی ہے. تو میں نے کہا اگر کوئی کر دے تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر کوئی کہہ دے کہ یزید پر خدا کی لعنت ہو تو اس میں حرج کیا ہے؟ امام اعظم نے اگر منع کیا ہے تو ہمارے دیگر اور ائمہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے. علامہ آلوسی نے لعنت کی ہے, اس پر دیگر اور لوگوں نے لعنت کی ہے, ٹھیک ہے نا. اور لعنت نہ کرنے کی ایک وجہ سب سے بنیادی یہ تھی کہ اس کے فعل جو اس نے کیا, اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر وہ راضی ہوا, ایک مسئلہ. اور حضور کی حدیث ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو دھمکایا اس پر خدا کی لعنت ہے. تو اس حدیث کے عموم کے تحت اس نے دھمکایا, واقعہ حرہ سامنے موجود ہے. تو جس طرح کہ حضرت امام احمد بن حنبل یزید کی لعنت کے قائل ہیں اور وہ یزید پر لعنت کرتے ہیں, تو کیا کوئی امام احمد بن حنبل سے زیادہ سنت کا حامل ہوگا؟ کیا کوئی حضرت امام احمد بن حنبل سے زیادہ پرہیزگار ہوگا؟ آپ نے اس حدیث کو بنیاد بنایا کہ جو بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, سرکار نے فرمایا جو اہل مدینہ کو دھمکائے گا, انہیں ڈرائے گا, تو خدا اسے ایسا پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے, اور اس پر لعنت ہوگی. اس بنیاد کو لے کر حضرت امام احمد بن حنبل نے یزید پر لعنت کی اور امت کے کئی ائمہ نے لعنت کی. اب یہ کہ بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ یزید اس میں شامل تھا کہ نہیں تھا, تو اب دونوں روایت میں درجہ ترجیح کیا ہے؟ اس درجہ ترجیح کے حوالے سے امام اعظم نے توقف کیا ہے. یہ نہیں کہ یزید مستحق لعنت نہیں تھا. اس کس دلیل کو ترجیح دینا ہے, اس موقع کو سمجھا جائے. لوگ آدھی باتیں کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے اندر خارجیت یا ناسبیت کا کوئی جراثیم موجود ہوتا ہے. تو اب امام اعظم نے جو توقف کیا ہے وہ دلیل کے ترجیح پر کیا, جیسے اسماعیل دہلوی کی تکفیر ہے, اس کی توبہ سے متعلق اگر بات مشہور ہو گئی تو دلیل ترجیح کیا ہے, تو اس دلیل ترجیح کی بنا پر اس پر توقف کی گئی. اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یزید کو کافر کہہ کر لعنت کرتا ہے ہم اسے منع نہیں کرتے. آپ سے فرمایا گیا حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں توقف کرتا ہوں, میں اس پر توقف کرتا ہوں. تو امام اعظم کا توقف کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ یزید مستحق لعنت ہی نہیں ہے, یا وہ بڑا پارسا اور امت کا امام ہو گیا اور بالکل بے گناہ ہو گیا. یہ خاص ایک علمی بحث ہے, یہ خاص جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں, یہ خاص ایک علمی بحث ہے جو دلیل کی ترجیح اور مرجو ہونے کے حوالے سے امام اعظم نے اس پر گویا کہ توقف فرمایا, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے آئمہ نے تسلسل کے ساتھ اس پر لعنت کی. شاہ ولی اللہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے, انہوں نے فرمایا کہ یہ لعنت نہ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یزید کے فسق اور اس کی خباثت اتنی زیادہ ہے کہ کہیں لعنت کر کے اس کے گناہ میں کمی نہ ہو جائے. تو وہ پرہیزگار علماء اور وہ انتہائی درجہ تقویٰ اور طہارت پر فائز ائمہ نے یہ جملے ذکر فرمائے کہ یزید ہے مستحق لعنت, لیکن اسے لعنت کرنے کے لیے جو بعض علماء نے توقف کیا ہے وہ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے اگر لعنت کر دی جائے تو اس کے گناہ گوئے کم ہو جائے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس پر لعنت اگر کوئی کرے تو ہم اس کو منع کریں. تو یزید پر جو لعنت کرے وہ بھی ٹھیک ہے, اور جن ائمہ نے اس پر توقف کیا ہے اس لیے کہ اس کے گناہ میں کمی نہ ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہے. تو لہذا یزید پر اگر کوئی کہہ دے کہ یزید پر لعنت ہے تو اس پر پیشانیاں کسنی نہیں چاہیے اور اپنے ماتھوں پر بل نہیں لانا چاہیے. یزید بالکل مستحق لعنت ہے, اور یہ ایک علمی بحث ہے. اگر کوئی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اگر کوئی یزید کو کافر بھی کہہ دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ دونوں جانب پر دلائل اس پر موجود ہے, اور یہ صرف ایک علمی بحث کی بنا پر کہ یزید پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کے اس الزامات کی تحقیق اور ترجیح کس بنا پر آتی ہے, اس پر ائمہ نے توقف کیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل اس کی مطلقاً اجازت دیتے ہیں, اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس پر توقف کرتے ہیں. اور توقف بھی یہ معنی ہے کہ یہ نہیں کہ یزید اس سے بہت زیادہ مستحق اجر بن جاتا ہے یا اس کو کوئی لعنت کرنے والا گناہگار ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. رہا حضرت امام غزالی کی طرف ایک قول پیش کیا جاتا ہے, تو معذرت کے ساتھ میں عرض کروں ہمارے ائمہ نے پھر امام غزالی کے اس موقف سے شدید اختلاف بھی کیا ہے, اور علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے لعنت پر پوری کتاب لکھی ہے, اور اس کو حضرت امام غزالی کی ایک بہت بڑی علمی غلطی قرار دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ جناب یہ ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہے, وہ زیادہ ان کا ایک رجحان جس کی طرف ہوا اس کی بنا پر انہوں نے کہا, ایک یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قول امام غزالی کا ہے ہی نہیں. دوسری بات ائمہ نے یہ بھی لکھی کہ یہ قول حضرت امام غزالی کا
ہے ہی نہیں. اور تیسری بات ائمہ نے یہ لکھی کہ امام غزالی کے کہنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جتنا وقت ہم یزید پر لعنت پر لگا رہے ہیں اتنا وقت امام علی مقام کے فضائل پر لگایا جائے گا. تو یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کر دی ہے, لیکن ان تینوں باتوں کو ذکر کرنے کے بعد بھی میں یہ عرض کروں اگر کوئی یزید پر لعنت کرے تو اس کے لیے زبانوں کو دراز نہیں کیا جائے گا, اور اس پر لعنت کس درجے پر ہوگی یہ میں نے تفصیل ایک مختصر سی آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کر دی ہے. خیر جس دن انشاءاللہ 9-10 کی محفل ہوگی تو اس پر میں دیگر اور احوال کے ساتھ اس چیز کو میں ذکر کروں گا. یہ اس لیے بالخصوص اہل محبت کو یہ بات زیب نہیں دیتی, جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے, جو کرنا چاہتا ہے تو اس پر پیشانی کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ اس کے ابا پر تو لعنت نہیں بھیج رہا, وہ تو یزید پر بھیج رہا ہے, وہ اس پر تو نہیں بھیج رہا وہ یزید پر بھیج رہا ہے. وہ یزید پر اگر لعنت بھیجتا ہے تو دلیل بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے, وہ بغیر دلیل کے تو لعنت نہیں کر رہا. احادیث میں جس شخصیات پر لعنت کی بات آئی ہے وہ تمام شرائط اس میں پائے جاتے ہیں, تمام برائیاں یزید کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اگر کوئی یزید پر لعنت کرتا ہے تو معاذ اللہ وہ حضرت امیر معاویہ کے بغض میں نہیں کر رہا, بلکہ یزید خود فی نفسی بڑا فاسق اور فاجر تھا جس کی بنا پر اس پر لعنت کی جا رہی ہے, جس نے محرمات سے نکاح کو جائز کہا, بیٹیوں سے نکاح کو جائز کہا, بھتیجیوں سے نکاح کو اس نے جائز کیا, پھوپھیوں سے نکاح کو جائز کیا, قرآن کی اورات کو اس نے گندگی کے اندر پھینکا, شراب اس کا عام وتیرا تھا, ناچ گانا اس کا عام وتیرا تھا, نمازوں کو چھوڑنا اس کا عام وتیرا تھا, اپنے دربار کے اندر اس نے سیدہ زینب کو گندی گالیاں دی ہیں, یہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر کسی کا دل یزید کی لعنت کے لیے گزرتا ہے تو پھر میرے خیال میں وہ شخص بھی قابل لعنت ہو سکتا ہے. یعنی برے شخص کے لیے اور غلط آدمی کے لیے آپ کا دل کیوں نرم ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کی ماں کی طرف اشارہ کرے تو آپ کو سب سے پہلے اس پر لعنت کرتے ہیں, لیکن آپ کی تربیت نہ ہونے کی بنا پر یہ سارے دلائل, یہ ساری گویا کہ برائیاں سامنے موجود ہیں, اور اس کی بنا پر اگر آپ اس مسئلے کو نہیں سمجھ پا رہے, یہ آپ کا مزاج نہیں بن رہا, تو پھر آپ چپ رہیں. لیکن اگر کوئی اس پر لعنت کرتا ہے تو نہ وہ حنفیت سے فارغ ہوتا ہے, نہ وہ شریعت کے کسی حکم سے فارغ ہوتا ہے, نہ اس پر شریعت مطہرہ کا کوئی حکم متحقق ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ حکم متحقق ہوگا تو پھر امام احمد پر بھی لگے گا, ملا علی قاری پر بھی لگے گا, دیگر اور ائمہ پر بھی لگے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لعنت سے بڑا جملہ ایک نقل کیا ہے کہ یزید اسی ٹھکانے پر پہنچا جس ٹھکانے کا مستحق تھا, اور علماء نے لکھا کہ یہ جو لفظ تھا کہ پہنچا وہ اسی جگہ پر جس چیز کا وہ مستحق تھا, یہ وہ لعنت کرنے سے زیادہ شدید جملہ تھا, لعنت کرنے سے زیادہ شدید جملہ تھا. تو خیر یہ ضمن میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ تاکہ ہمارے معاشرے میں عموماً اس قسم کی بات ہوتی ہے. تو حضور نے باقاعدہ یہود کے لیے جملہ استعمال فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارا, کہ اللہ یہودیوں پر لعنت کرے اور نصرانیوں پر لعنت کرے. لعنت کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا, انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا. تو یہود و نصارہ پر لعنت اس لیے ہے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اب انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا, اس کی دو وجہ لکھی گئی. ایک وجہ تو اس کی یہ لکھی گئی ہے, شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی, علامہ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر بھی اسی بات کو لکھا ہے کہ ایک تو یعنی انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا. اب انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانا یہ کیا مقصد ہے؟ اس حدیث کو بنیاد لے کر کچھ لوگ جو خارجی مزاج سے ربابی اور دیوبندی نظریات کے, وہ اس روایت کو لے کر گنبد مزارات اور مزارات کے ساتھ جو مساجد بنی ہیں اس کے خلاف غلط استدلال کرتے ہیں. بات سید عالم نے کسی اور پیرائے میں کہی ہے. اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر نجدیوں نے جو ہے وہ جنت البقیع کے گنبد گرائے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہودیوں نے نصرانیوں پر لعنت اس لیے ہے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا تھا. تو اس کا جواب علماء اہل سنت یہ دیتے ہیں کہ تمام محدثین نے, یہ آپ سمجھ رہے ہیں لیکن دور صحابہ سے لے کر آج تک تمام محدثین نے اس کے دو معنی لیے. ایک معنی یہ لیا ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کو مثل بت اور عین ان کی عبادت میں لگ گئے تھے اور انہیں ہی مستحق عبادت سمجھ لیا تھا, تو اس وجہ سے ان پر لعنت ہوئی. ایک اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ جب قبلہ بناتے تھے, جس طرح کہ آپ کعبے کو سامنے عمارت موجود ہے تو کعبے کی عمارت کو جب سامنے ہوتی تو آپ سجدہ کرتے ہیں, تو سجدہ خدا کو ہوتا ہے اور کعبے کی وہ عمارت جہت بنتی ہے، مرکز بنتا ہے، قبلہ بنتا ہے، تو یہودیوں کی پر جو لعنت کی گئی، ایک وجہ یہ کہ جو انبیاء قبروں میں آرام فرما رہے ہیں انہی کو انہوں نے مستحق عبادت سمجھا، تو اس میں شرک کی عبادت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یقیناً یہ شرک ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ انبیاء کی قبروں کو سامنے کرتے اور عین ان کی قبروں کی طرف سجدہ کرتے. ادھر کعبۃ اللہ کی عمارت سامنے اور کعبۃ اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، وہ لیکن کعبۃ اللہ کو جو سجدہ کر رہا ہے بھائی مانا کہ اس کی جہت پر کر رہا ہے، سجدہ تو خدا کو ہو رہا ہے. آج بھی اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ پہلی بات تصور نہیں کرتا، وہ یہی یقین کرتا ہے کہ میں سجدہ خدا کو کر رہا ہوں، اور کعبے کی جو عمارت ہے یا جو اس کی جہت ہے وہ سمت ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ جو میرے آگے عاجزی کرنا چاہتا ہے وہ اس مرکز کی طرف جھکے، وہ اس مرکز کے لیے نہیں جھک رہا، وہ جھک رہا میرے لیے ہے اور طرف اس کے ہے، تو وہ جھک رہا اس طرف ہے لیکن جھک رہا میرے لیے ہے. تو سجدہ ہوتا اللہ کے لیے ہے اور طرف ہوتا ہے کعبے کے. تو لہذا اگر کسی نے کعبے کے لیے سجدہ تصور کیا تو وہ کافر ہو جائے گا. تو یہود اور نصارہ یہ تھے کہ وہ ان کی قبروں کو، انبیاء کی قبروں کو ہی مسجد لے سمجھتے تھے کہ یہی انہی کو سجدہ جائز ہے، اور وہ سجدہ تعظیمی بجا لا کر ان کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے. تو اس بنا پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی، فرمائے یہود و نصارہ پر لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا. اور مسجد کہتے ہیں سجدہ گاہ کو، سجدہ گاہ کو. سجدہ گاہ کی دو صورتیں، یا تو عین قبر کے اوپر مٹا کر اس پر نماز پڑھائی جائے جیسا مصلی کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، ایک کیونکہ مسجد ہے تو عین جس طرح کے مسجد نماز پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اس فرش کو کہتے ہیں، مصلی بھی مسجد ہوتا ہے جس پر آپ نماز پڑھتے ہیں، تو قبروں کی جو نشانات ہیں اس کے اوپر نماز پڑھی جائے، ایک یہ. اور ایک یہ ہے کہ وہ نشانات سامنے موجود ہو، عین قبر سامنے موجود ہو اور اس کی طرف سجدہ کیا جائے، یہ ہے. ان دونوں سے منع کیا گیا. لیکن اگر مساجد کے ساتھ مزارات موجود ہوں اور سجدہ مزاروں کو نہ ہوتا ہو، مزارات ایک پہلو پر ہوں، ایک جہت پر ہوں، اور چاہے وہ مسجد کے قریب ہوں، اس کا اس حدیث پاک کے اندر کوئی تعلق نہیں، جس کی سب سے بڑی دلیل آج مسجد نبوی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تربہ اقدس ہے. اب آپ دیکھیں سرکار خود جلوہ گر ہیں مسجد نبوی کے اندر، ساتھ میں شیخین موجود ہیں، گرد و نوا میں نمازیں سب ہو رہی ہے، یہاں تک کہ پشت انور کی طرف سے بھی نماز ہو رہی ہے، لیکن آگے سترا آ جاتا ہے، دیوار آ جاتی ہے اور سجدہ کیا جاتا ہے. تو ہم نجدیوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث کا حکم عام ہے کہ قبریں اگر قریب بھی ہو تو نماز پڑھنا گویا کہ حرام ہے، اور اس حدیث سے مراد یہ کہ قبریں قریب میں ہوں پھر بھی نماز پڑھیں تو گویا کہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے، تو آج بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اقدس مسجد نبوی میں موجود ہے اور سارا عالم اسلام سالہ سال سے نماز ادا کرتا ہے، کسی نے ان کو مشرک نہیں کہا. اس کا ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ آج عین مسجد میں، اب آپ دیکھیں جہاں حضور کا حجرہ مبارک ہے، سرکار جہاں جلوہ گر ہیں، تو قدمین باب جبریل سے باب بقیع کا جو حصہ ہے وہاں پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، اور مشہور جو جس کو اصحاب صفا کا چبوترہ کہا جاتا ہے وہ سرکار کی پشت انور پر ہے، وہاں پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے. اور جب وہاں نماز پڑھیں گے تو سجدہ عین قبروں کی طرف ہوتا ہے، لیکن اس کو عین قبر کی طرف اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آگے سترا آ جاتا ہے، یعنی وہ ہری جو گویا کہ دیوار اور جالیوں والی دیوار موجود ہے، سترا آ جاتا ہے. اسی طرح اگر ریاض الجنہ میں چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں اگر آتے ہیں آپ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مقدس موجود ہے، تو لہذا ہر جہت سے تو نماز وہاں پر ادا کی جا رہی ہے. تو لعنت جس کی بنا پر یہودیوں پر کی گئی ہے کہ وہ انبیاء کی قبروں کو مسجد بناتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ انبیاء کے وجود کو خدا کا درجہ دینا اور ان کے وجود کو مستحق عبادت سمجھنا، اور سجدے کی تعظیم اس لیے کرتے تھے کہ ہم جو سجدہ کر رہے ہیں وہ دراصل ان کی تعظیم میں کر رہے ہیں، ان کے ادب میں کر رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بنا پر ان پر لعنت فرمائی. یہاں پر کئی دلائل اس ضمن میں موجود ہیں، لیکن اس روایت کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ جس مزار کے قریب مسجد ہو وہاں نماز نہیں ہوتی، یا جس مسجد کے قریب مزار ہو وہاں نماز نہیں ہوتی، یہ ایک غلط نظریہ ہے. بلکہ جس مسجد کے ساتھ مزار موجود ہو اور مزار صالحین کا موجود ہو اور نیت یہ ہو کہ سجدہ کیا جائے اللہ کو، مستحق عبادت خدا ہے، عبادت کی جائے خدا کی، سجدہ کیا جائے خدا کو، اور یہ بزرگان دین جو یہاں پر موجود ہیں ان کے وجود کی وجہ سے یہ جگہ برکتی ہے، تو یہاں پر اگر ان کے قرب میں اگر آ کر ہم سجدہ کریں اللہ کو، عبادت کریں کس کی؟ اللہ کی. تو سجدہ کریں اللہ کو، عبادت کریں اللہ کی، نماز پڑھیں اللہ کی، لیکن ان کے قرب میں آ کر پڑھیں کہ یہ جگہ برکتی ہے اور ہمیں دگنا اجر ملے، تو یہ عین توحید ہے اور یہ عین شریعت ہے، اس کو منع نہیں کیا. اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس میں بڑی پیاری بات نقل کی ہے قاضی بیضاوی کے قول کے ساتھ، اور اس پر موضوع مکمل ہو جاتا ہے، ایک مستقل ایک موضوع ہے لہذا میں اس کو ذکر کر رہا ہوں. فرماتے لما کانت الیہود و النصارہ، کہ یہود و نصارہ جو یسجدون بقبور الانبیاء تعظیما بشانہم، کہ یہودی اور نصرانی جو تھے وہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، خدا کے ادب کے لیے نہیں، خدا کی عبادت کے لیے نہیں، انبیاء کے ادب کے لیے اور ان کی تعظیم کے لیے وہ سجدہ تعظیمی کرتے تھے. فرما اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، اس لیے کہ سجدہ تو خدا کو ہوگا اور کوئی مسلمان کوئی سنی اہل سنت گویا کہ انبیاء کرام کو سجدے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ سجدہ تعظیمی بھی گویا کہ شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں منع کر دیا گیا ہے، اور شریعت سجدہ تعبدی جو ہے اس کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے سوا وہ سجدہ کسی کے آگے نہیں کیا جا سکتا. تو فرمایا کہ تعظیما لشانہم ویجعلونہا قبلۃ یتوجہون فی الصلاۃ نحوہا، وہ انبیاء کی قبروں کو اپنے قبلہ بناتے تھے اور اپنی توجہ ان کی طرف کرتے تھے اور انہیں اپنا معبود یقین کر کے، انہیں اپنا معبود یقین کر کے، انہیں مستحق عبادت یقین کر کے ان کے لیے سجدہ کرتے تھے. تو فرمایا یہ منع کیا گیا، اور آگے ایک لفظ آپ نے ذکر کیا واتخذوها اوثانا لعنهم، انہوں نے انبیاء کی مزارات کو بتوں کے مانند بنا دیا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت فرمائی. ایک بات آگے اس کو کس طرح مزید تشریح کرتے ہیں، فرمایا وہ منع المسلمین عن مثل ذلك، ہاں مسلمانوں کو اس قسم کا عمل کرنے سے منع کیا گیا کہ وہ ولیوں کی قبروں کو سجدہ نہ کرے، نبیوں کی قبروں کو سجدہ نہ کرے، اور اگر نماز پڑھے تو ان کے آگے کوئی قبر نہ ہو، اور اگر قبر ہو بھی اور اگر کوئی سترا لگا ہوا ہے تو بات الگ ہے، اگر کوئی سترا ہے جیسے دروازہ بند ہے تو سترا مکمل ہو گیا. سترا تو جناب آپ کی انگلی کے پورے سے لے کر آپ کی کوہنی تک ایک ہاتھ کا ہوتا ہے، تو اگر سامنے قبر بھی موجود ہو اور بندہ سترا لگا دے تو سترا لگانے سے مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے، لیکن بغیر سترے کے، بغیر کوئی درمیان میں حائل چیز کے، براہ راست اگر کوئی سجدہ قبروں کو کرے تو یہ شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں. لیکن آگے فرماتے ہیں فاما من اتخذ المسجد فی جوار الصالح، یہ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسجد بنائے کسی ولی کے قرب میں، اس کو اسی تناظر میں ذکر کر رہے ہیں، اس حدیث کا وہ معنی ہوتا جو بند مذہب پیش کرتے ہیں تو حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی اس کو تنہا چھوڑ دیتے، لیکن آپ نے دونوں مسئلوں کو جدا کیا، اور میں بار بار آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک ہے عین قبر کو سجدہ کرنا، لیکن آگے آپ اس کو الگ کر کے ذکر کرتے ہیں، فرما عین قبر کو سجدہ کرے گا یہ تو حرام ہے، لیکن اگر کسی ولی کی جوار میں اور کسی ولی کے قرب میں، من اتخذ مسجدن، کسی نے مسجد بنایا، فی جوار صالح، کسی اللہ کے ولی کی قبر کے ساتھ، وقصد تبرک بقرب منہ، اور نیت اس کی یہ ہو کہ اس جگہ سے اور ان کے قرب سے مجھے برکت حاصل ہو، لتعظیم لہ ولا توجہ نحوہا، نہ کہ عین ان کی قبر کی تعظیم کی نیت ہو اور نہ ان کی طرف متوجہ ہونے کی نیت ہو، متوجہ ہونے کی نیت خدا کی ہو، تعظیم کی نیت خدا کی ہو، ہاں ان کے قرب کو اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے صالح بندے موجود ہیں، ان کے قرب میں اگر آ کر نماز پڑھوں تو مجھے نماز کا دگنا اجر ملے گا برکت کے لیے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں فلا یدخلوا فی ذلک الوعید، تو اس وعید کے اندر جو حضور نے لعنت فرمایا ہے یہ بات اس میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ امت کا ہمیشہ سے اس میں تسلسل رہا ہے، کیونکہ آپ سجدہ کر رہے ہیں قبلے کی جانب اور ولی کی قبر ہے آپ کے دائیں طرف یا آپ کے پیچھے یا آپ کے بائیں طرف، تو سجدہ اس طرف تو نہیں ہو رہا، سجدہ تو قبلے کی طرف ہو رہا ہے، تو اب سجدہ قبلے کی طرف ہو رہا ہے، نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے، عبادت خدا کی جا رہی ہے، لیکن اس ولی کے قرب میں کی جا رہی ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کے جوار میں اس کے قرب سے برکت ملے گی، اور ولی کے جوار اور قرب سے برکت ملنا یہ قرآن سے ثابت ہے، انبیاء کے عمل سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ کے وصال کا وقت جب آیا تو بخاری کے اندر پورا باب موجود ہے کہ من احب الدفن فی الارض المقدسۃ، یہ امام بخاری پورا باب باندھا ہے کہ جو یہ چاہے کہ وہ مقدس سرزمین پر دفن ہو. کتاب الجنائز میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی وفات کا وقت آیا اور حضرت اسرائیل ان کے پاس روح لینے کے لیے آئے تو ایک لمبا واقعہ ہوا. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میری روح یہاں نہ نکالنا، بلکہ وہ جو انبیاء کی قبریں موجود ہیں وہاں پہنچ جاؤں تو وہ جگہ میرا مدفن بنے. تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کی قبروں کے ساتھ قرب حاصل کرنا اور اس جگہ کو تبرک سمجھنا یہ تو نبیوں کی سنت ہے. نبیوں ہی کے پاس تو توحید ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت موجود ہے جس طرح کہ آپ دیکھیں یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے اتخذوا قبور الانبیاء, اتخذوا قبور الانبیاء کہ بنایا انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد. کیا بنایا؟ مسجد. اسی طرح کا لفظ قرآن میں موجود ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, بالکل وہی ہے. وہاں مصلی ہے یا مسجد ہے دونوں بات ایک ہی ہے. وہاں یہاں پر بھی اتخاذ بنانا ہے, وہاں پر بھی بنانا ہے. یہاں پر انبیاء ہیں, وہاں مقام ابراہیم ہے. دونوں چیزیں دیکھیں سامنے ہیں. تو یہاں پر جس چیز کو منع کیا گیا وہ عین سجدے کو, ورنہ انبیاء کے تبرکات کو ڈھونڈ کر یا صالحین کے تبرکات کو ڈھونڈ کر اس کے قرب میں نماز پڑھنا, اس کو سجدہ نہ کرنا, سجدہ خدا کو کرنا, اس کو معبود نہ کہنا بلکہ اللہ کو معبود کہنا, اس کی طرف نماز نہ پڑھنا, نماز خدا کی طرف پڑھنا, ہاں ان کے آثار, ان کے جگہ, ان کے جسم سے لگی ہوئی جگہ کو صرف برکت کے طور پر حاصل کرنا, یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ. فرمایا کہ انبیاء کی قبروں کو مسجد نہ بناؤ. یہاں پر فرمایا انبیاء کی قبروں کو مسجد نہ بناؤ لیکن ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو سجدہ گاہ ضرور بناؤ. کیونکہ مصلی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں. مسجد کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں. تو لہذا اگر اس حدیث کو عام رکھا جائے تو قرآن کی آیت سامنے موجود ہے, اور معاذ اللہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ جناب اتخاذ اور بنانا بحیثیت تبرک کے بھی شرک ہے, تو کیا قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں شرک کی دعوت دی ہے کہ جس جگہ پر ابراہیم کے قدم لگے ہیں, مقام ابراہیم, حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ, حضرت ابراہیم کے قدموں کی جگہ جو ہے واتخذوا اسے بناؤ, اس کا اہتمام کرو. اور یہاں فرمایا اتخذوا, یہاں پر بھی اتخذوا کا لفظ ہے, وہاں پر بھی اتخذوا کا لفظ ہے. یہاں پر انبیاء کا لفظ ہے, وہاں پر مقام ابراہیم کا لفظ ہے. یہاں مسجد کا لفظ ہے, وہاں پر مصلی کا لفظ ہے. تو اگر آپ دونوں کو سامنے رکھیں تو آیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو منع کیا گیا ہے وہ عین سجدہ کرنے کو منع کیا گیا ہے, ورنہ جوار میں قرب میں اس جگہ کو بحیثیت برکت کے حاصل کرنا یہ منع نہیں ہے. اس پر ایک واقعہ مزید سماعت فرمائیے. آپ نے صلح حدیبیہ میں سنا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح فرمائی تو اس وقت یہ ایک شک یہ طے کی گئی تھی خاص طور پر اس کے اندر کہ جو اپنی مرضی سے مدینہ منورہ آئے گا تو مسلمان ان کو مکہ کی طرف دوبارہ لوٹا دیں گے, لیکن مدینے سے اگر کوئی شخص مکہ چلا گیا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. یہ بالکل عجیب و غریب شک تھی جس پر حضرت عمر کو بھی اعتراض تھا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. جب سرکار مدینے آ گئے تو حضرت ابو بصیر اور حضرت ابو جندل یہ وہ صحابی ہیں جو مدینے آئے, جب مدینے یہ آئے تو پیچھے سے کافر پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کیجئے. سرکار نے وعدہ کیا تھا یقیناً جو بھی مکہ سے مدینے آئے گا اور کافر اس کو دوبارہ مانگیں گے تو ہم واپس کریں گے. تو سرکار نے حضرت ابو بصیر یا ان کو ابو بصیر بھی کہا جاتا ہے اور ابو جندل کو کہا کہ آپ دونوں جائیں اور ہمارا وعدہ ہے اور ہم اپنے عہد کو نہیں توڑتے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بھیج رہے ہیں, کافر ہمیں مار ڈالیں گے. فرمایا دیکھو ہمارا عہد یہ ہوا تھا اور میں اپنے عہد کے خلاف نہیں کرتا, لہذا آپ مدینے آ گئے ہو اور یہ عہد ہمارا ان کے ساتھ 10 سال تک ہے کہ جو بھی مکے سے نکل کر مدینے آئے گا اور اگر کافر اس کو دوبارہ منگائیں گے تو ہم واپس کریں گے, اور میں تمہیں کہتا ہوں تم جاؤ, اللہ رب العالمین خیر فرمائے گا. حضرت ابو بصیر اور حضرت ابو جندل کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بصیر جو تھے وہ دوبارہ لوٹے تو جو شخص ان کو لے کر گیا تھا کافر وہ راستے میں رکھا, اور راستے میں سستانے کے لیے جب رکھا تو انہوں نے اپنے بات میں اس کو مہو کر دیا اور اس کو مکمل اعتماد دلایا کہ میں کچھ نہیں کروں گا. اس کی تلوار ساتھ میں رکھی ہوئی تھی تو حضرت ابو بصیر نے اس کی تلوار کی تعریف کی اور کہا تیری تلوار بہت اچھی ہے اور اس پر نشانات بھی بہت اچھے بنے ہوئے ہیں, نقوش بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں, اس سے پتا چلتا ہے کہ تو بڑا زبردست جنگجو ہے. اس نے کہا ہاں. حضرت ابو بصیر نے فرمایا کہ کیا میں اس تلوار کو دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں. جیسے آپ نے تلوار لیا, تلوار لینے کے ساتھ آپ نے اس کے سر کو مارا, جب وہ اس کا سر زمین پر گرا تو دوسرا ساتھی اس کا بھاگا. دوسرا ساتھی جب اس کا بھاگا اور بھاگ کر حضور کے پاس پہنچا, پیچھے سے حضرت ابو بصیر بھی پہنچے. تو جب حضرت ابو بصیر بھی پہنچے اور وہ شخص بھی پہنچا تو اس نے آ کر حضور سے کہا کہ ابو بصیر نے ہمیں مار ڈالا ہے, ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا اور میں بھاگ کر آیا. تو سرکار نے فرمایا میں نے تو اسے تمہارے حوالے کر دیا تھا نا, اب میں نے تو اسے نہیں کہا تھا کہ وہ تمہیں قتل کرے, اب تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنی حفاظت خود کرتے. اب اس وہ تنہا تھا, تم 3-4 تھے, اس نے تمہارے 2 ساتھیوں کو کیسے قتل کر دیا, اور میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اتنے میں حضرت ابو بصیر کو پتا چلا کہ جناب یہ شخص جا کر حضور کو شکایت کر رہا ہے. تو انہوں نے راستے میں جہاں سے کافروں کے تجارتی قافلے جاتے تھے ادھر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اپنے دو تین ساتھیوں کے ساتھ. اب جو قافلہ جاتا تھا اس پر یہ حملہ کرتے. اب مکہ کے اندر کچھ لوگوں کو پتا چلا کہ ابو بصیر صاحب نے ایک دور جگہ پر اپنی ایک چھاونی بنا لی ہے, اور اب مدینے تو ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے, کہ مدینے ڈائریکٹ چلے گئے تو ہمیں واپس بھیج دیا جائے گا. اور جو مکے میں پریشان مسلمان تھے اب وہ بھاگ بھاگ کر جا کر ابو بصیر جہاں پر رکھے تھے وہاں پر انہوں نے اپنی پناہ لینا شروع کی, یہاں تک کہ کئی مسلمان وہاں پر جمع ہو گئے. اب جب کئی مسلمان جمع ہو گئے تو کافروں کی نقل و حرکت ان کے آنے جانے کے لیے بڑی مصیبت ہو گئی. اب جو بھی جاتا ہے اس کو پکڑ لیتے, ان کا قافلہ جاتا تو پکڑ لیتے. اب بڑے پریشان ہوئے اور ابو سفیان خود حضور کے پاس آئے, انہوں نے کہا ہم جو ہے اس شخص سے پریشان ہو گئے ہیں, اب ہم خود چاہتے ہیں کہ آپ اس شخص کو ختم کر دیں. اب جس کی مرضی ہے وہ کہ وہ اپنی مرضی سے مدینے آئے اور جس کی مرضی ہے نہ آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں اس بات کی مکمل منظوری دی ہے, سب نے کا منظوری دی ہے. اس شخص سے اور صلح حدیبیہ سے اس شخص کو ختم کیا گیا, اور شخص کو جب ختم کر دیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط تحریر فرمایا اور حضرت ابو بصیر کو کہا کہ ابو بصیر یہ تمہاری استقامت کا بہت بڑا اجر اللہ نے دیا ہے, کہ اب کافر اپنے خود اپنے فیصلے سے مکر کر پیچھے آئے ہیں اور خود ان کی بہت بڑی رسوائی ہوئی ہے, لہذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اب میں مدینے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں, تم میرے پاس آ جاؤ. حضرت ابو بصیر کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے تو آپ بیماری کے اندر ہے اور آپ پر نزع کی کیفیت طاری تھی حضرت ابو بصیر پر. حضرت ابو جندل کہتے ہیں کہ وہ خط میں لے کر حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچا اور ان کی پیشانی کو چوما اور کہا دیکھو حضور نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ ابو بصیر تم جاؤ واپس, اللہ نے تمہارے لیے بہت خیر لکھا ہے اور تمہاری وجہ سے کئی مسلمانوں کی خیر ہو جائے گی, تو دیکھو آج تم نے کئی مسلمانوں کو یہاں پر پناہ دی ہے. تو قریش جیسے لوگوں کو اپنا سر جھکانا پڑا, گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑا, اور اے ابو بصیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تمہارے لیے آیا ہے اور سرکار نے تمہیں مدینے بلایا ہے. تو یہ جب خط حضرت ابو بصیر کے سامنے آیا تو آپ کے اوپر نزا کی کیفیت تھی. آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ میں اسے پڑھ تو نہیں سکتا لیکن اس خط کو میرے سینے پر ضرور رکھ دو. تو حضرت ابو جندل نے وہ خط, یہ تاریخ کی ساری کتابوں میں بدایہ و نہایت تمام کتابوں کے اندر روایت موجود ہے, وہ خط جو ہے حضرت ابو بصیر کے سینے پر رکھ دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا. آپ کے وصال کے بعد آپ کی تدفین ہوئی. تدفین ہونے کے بعد تمام سیرت نگاروں نے اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر درج کیا کہ وجعل عند قبره مسجدا, کہ پھر باقاعدہ تابعین اور صحابہ کے دور سے جہاں آپ کی قبر بنی تھی اس کے ساتھ باقاعدہ مسجد بنائی گئی تھی, اس کے ساتھ مسجد بنائی گئی تھی. اور یہ عبارت ہماری سیرت کی کتاب موجود ہے, وجعل عند قبره مسجدا, کہ ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی تھی. اب دیکھیں یہاں پر حضور فرما رہے ہیں لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا, اور یہاں خود صحابہ جو ہیں وہ تابعین جو ہیں وہ حضرت ابو بصیر کی قبر کے ساتھ مسجد بنا رہے ہیں, تو یہ عمل کیسے جائے؟ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ لعنت ہو یہودیوں نصرانیوں پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نبیوں کے نبی ابراہیم کے پاؤں کے لگنے کی جگہ کو تم مسلح بناؤ. تو یہ دونوں میں تدبیق کیسی ہوگی؟ تدبیق اس طرح ہوگی کہ جہاں منع کیا گیا ہے وہاں سے عبادت مراد ہے, سجدہ کرنا مراد ہے. اگر کوئی قبروں کو سجدہ نہ کرے اور ان کی عبادت کا قسم نہ کرے بلکہ ان کے قرب میں جا کر سجدہ خدا کو کرے اور ان کے مزار کے احاطے کو جوار کو اپنے لیے باعث برکت سمجھے تو وہ شرن جائز ہے, اور یہی دونوں اس میں تدبیق کی بات ہے. اور آخری حوالہ سنیے, اس کے بعد گفتگو میں ختم کرتا ہوں تاکہ یہ موضوع, کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان سنتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے. اور یہ آخری حوالہ میں علم کلام کی سب سے مضبوط کتاب, جس طرح فقہ کے اندر چار امام مشہور ہیں نا, اس کو صرف آپ کے سمجھانے کے لیے جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی بات میں کر رہا ہوں. فقہ کی تشریحات اور تعویلات کے لیے چار امام مشہور ہیں, حضرت امام اعظم حنیفہ, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد, حضرت امام مالک. یہ تو فقہ اور احکام کے مسائل میں ہیں, لیکن جو علم کلام اور عقیدے اور نظریات میں ہیں اس میں دو امام کا نام بڑے سر فہرست آتا ہے. ایک تو حضرت امام ابو منصور محمد بن محمود الماتوریدی, جن کو حضرت امام ماجد ماتوریدی بھی کہا جاتا ہے, اور ایک ہے حضرت قبلہ امام اشعری. یہ دونوں علم کلام کے امام ہیں. ان کا کام ہے عقائد و نظریات اہل سنہ کے جو ہیں معتزلہ کے مقابلے میں, شیعوں کے مقابلے میں بیان کرنا. اس وقت میرے پاس جو تفسیر ہے یہ حضرت امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے, اور یہ تفسیر کا نام ہے تاویلات اہل سنہ, یعنی اہل سنت کی وہ عقائد و نظریات اور متشابہات یا دیگر معاملات میں تشریحات اور تعبیرات جو معتزلہ کے مقابلے میں, خارجیوں کے مقابلے میں اور شیعوں کے مقابلے میں اہل سنت کے نزدیک سب سے مسلم ہے. اس بات کو کہ ولیوں کی قبروں کو باعث تبرک بنانا, بلکہ تبرک ہیں لیکن باعث تبرک یقین کرنا اور پھر ان کے قرب میں آ کر گویا کہ سجدہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں اور ان کے قرب کو باعث برکت سمجھنا, تو یہ شرن کیسا ہے؟ تو اس پر سورہ کہف کا بڑا مشہور واقعہ ہے. اصحاب کہف کے وہ بزرگ جن کا واقعہ آپ اکثر طرح جانتے ہیں کہ جب وہ اصحاب کہف کے بزرگ گویا کہ 300 سال تک دقیانوس کی قید سے آزاد ہو کر چھپ کر وہاں پر سو گئے, اور 300 سال کے بعد وہ زمین پر آئے اور روٹی لینے کے لیے جب ان اصحاب کہف میں سے ایک شخص نیچے آیا, ایک بزرگ نیچے آئے, تو ہوا یوں کہ ان کے پاس 300 سال پرانا, یہ بعد علماء نے لکھا 100 سال جو بھی ہے لیکن ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ ہی پرانا پیسہ ان کے پاس تھا. وہ آئے اور روٹی خریدنے کے لیے انہوں نے ایک شخص کو پیسہ دیا, تو جس نان بھائی کو انہوں نے پیسہ دیا جس کو ہم تندور والا کہتے ہیں, تو تندور والے کو جو پیسہ دیا تو اس نے روٹی لینے سے پہلے دیکھا کہ یہ تو بہت پرانا پیسہ ہے. اس نے پوچھا کیا تمہیں خزانہ مل گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو خزانہ نہیں ملا, ہمارے پاس تو یہی پیسہ ہے. تو کہا تم ہو کون؟ انہوں نے کہا مجھے چھوڑو, یہ بتاؤ دقیانوس زندہ ہے؟ کہا کون دقیانوس؟ کہا یہ حکومت دقیانوس کی نہیں ہے. وہ کہنے لگے جی وہ تو مرے ہوئے, اس کو صدیاں ہو گئی ہیں, مرے ہوئے اسے بولیے صدیاں ہو گئی ہیں. تو کہا اچھا صدیاں ہو گئی ہیں, وہ دراصل اپنی عبادت کرانے کے لیے ہمارے ہم پر سختی کرتا تھا اور ہمیں کہتا تھا کہ خدا کو ہم اس سے بچ کر بھاگے غار کے اندر, اور ہم تو اپنے رب کے ماننے والے تھے. ہم سوئے اور اتنا عرصہ گزر گیا. اب یہ بات بادشاہ کو پہنچی اور اس دور کے اندر ایک فرقہ باقاعدہ اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے, معاذ اللہ. اور جو حکومت کے لوگ تھے اور بالخصوص جو ملک اور بادشاہ تھا وہ بڑا نیک عقیدے کا تھا. وہ اپنی قوم کو سمجھاتا تھا کہ نہ ایسی بات نہ کرو, اللہ رب العالمین جس طرح بغیر کسی تمہارے وجود کے تمہیں نشاط اول میں پیدا کرنے پر قادر ہے, اسی طرح تمہارے مرنے کے بعد تمہارے کو دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. وہ کہنے لگے نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں. لیکن جب یہ واقعہ اس بادشاہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے رحمت سمجھا اور اللہ کی جانب سے تائید غیبی سمجھی, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بات تو سامنے آ گئی, اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 300 سال تک اپنے غاروں کے اندر انتقال کر گئے تھے. وہ تو اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ جناب وہ انتقال کر گئے, لیکن یہ دوبارہ صحیح سالم اسی لباس میں کہ ان کے جسم پر گرد تک نہیں آئی, تو کپڑے پر میل کہاں سے آ جاتا, اور یہ صحیح سلامت آئے ہیں. تو یہ واقعہ اور یہ شخصیات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے اور جسے چاہے تو اس دور کے اندر مردہ رکھنے کے بعد پھر زندگی عطا فرمائے. اب انہوں نے بادشاہ نے کیا کیا, سارے ان فرقے والوں کو جمع کیا کہ آؤ, اور سب کو اصحاب کہف, کہف غار کو کہتے ہیں, تو یہ جو غار والے تھے ان کے پاس لے گئے. جب غار کے پاس پہنچے تو غار کے آگے ایک تختی لگی ہوئی تھی جو اس بادشاہ کے دور میں انہوں نے اس نے جب تعاقب کیا تھا اور انہیں بند کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنی مہر لگائی تھی, تو اس فرقے والوں کو یہ بات کا یقین ہو گیا کہ ہاں ہیں یہ وہی لوگ, اور یہ مہر اور یہ سل جو لگائی گئی ہے یہ بھی اسی وقت کی ہے. اب وہ حضرات باہر تشریف لائے, انہوں نے اپنا واقعہ خود ذکر کیا کہ ہاں ہم وہی لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا سا ہوا, وہ بادشاہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے بلاتا تھا اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے قائل تھے. اور یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد وہ دوبارہ لوٹ کر گئے, اور جب دوبارہ لوٹ کر وہ غار میں جا کر لیٹے تو ان پر حتمی طور پر موت طاری کر دی گئی. اب بادشاہ نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے کہ نہیں. وہ فرقے والے جو تھے اس میں اکثریت نے توبہ کر لی. انہوں نے کہا جی یہ واقعی میں ہمارے لیے بڑے درس کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے موت دے اور جسے چاہے موت کے بعد زندہ کر دے. تو اب وہ شخصیات جو مزاروں میں آرام کر رہی ہیں اور جو انتقال کر گئیں وہ دلیل بنی ہیں لوگوں کو حقانیت کی طرف لانے کے لیے, اور وہ بادشاہ خود بڑا نیک تھا کہ اس نے ان اولیاء اور اصحاب کہف کو اپنے لیے دلیل بنایا. تو قرآن کریم نے اس واقعے کو پورا سورہ کہف کے اندر ذکر کیا ہے, اور جب یہاں بات پہنچی کہ جب وہ گئے اور غار میں انتقال کر گئے تو ان کی یادگار کو محفوظ کرنے کے لیے, کیونکہ کوئی عام چھوٹا موٹا بات تو نہیں تھی, یعنی انسان کی عقل کو ہلا دینے والا یہ واقعہ تھا کہ 300 سال تک وہ اپنی غاروں کے اندر گویا کہ سوئے رہے پھر زندہ رہے. تو اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی وجہ سے ہمارا عقیدہ بچا, ان کی وجہ سے ہمارا دین بچا, اور ہم لوگوں کو جو غلط عقیدہ پہنچا تھا اس سے ہم نے توبہ کی, تو لہذا ہمیں ان کی تکریم کرنی چاہیے, ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے. تو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ وقال الذین غلبوا علی امرہم, کہا ان لوگوں نے کہ جو اپنے اس مہم میں سب اس جو ساتھ میں موجود تھے انہوں نے مکمل طور پر اپنے عقیدے اور اپنے معاملات پر مکمل کنٹرول حاصل کیا اور اپنے نظام پر پورا غلبہ حاصل کر لیا. تو قرآن کہتا ہے کہ لَنَا تَخِزَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, کہ وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اب دیکھیں وہاں پر بھی وہ لفظ موجود ہے لنتخذن عليهم مسجدا, اور یہاں پر بھی ہے اتخذوا, اور وہاں پر بھی ہے لنتخذن, تاکید کے ساتھ ہے کہ ہم ضرور بضرور ان کی قبروں پر مسجد بنائیں گے, قبروں پر مسجد بنائیں گے. قبروں سے مراد ان کی قبروں کے پاس مسجد بنائیں گے. یہ تو قرآن کی آیت ہے لنتخذن عليهم مسجدا, اور مسجد کا لفظ موجود ہے, اتخاذ کا لفظ موجود ہے, بنانے کا لفظ موجود ہے. صرف بنانے کا نہیں, لام تاکید نون ثقیلہ کے ساتھ لنتخذن, ہم ضرور بضرور یہاں پر مسجد بنائیں گے تاکہ جن کے ذریعے ہمیں عقیدہ بچ گیا ہے کل ہم یہاں پر آئیں اور ان کے قرب میں بیٹھ کر اللہ کو سجدہ کریں, اللہ کی عبادت کریں اور ان کے باطنی فیض سے ہم مستفیض ہوں. تو یہ تو قرآن کے الفاظ موجود ہیں لنتخذن علیہم مسجدا. لیکن ایک دور کا بڑا گمراہ اور بدبخت شخص ابو العلا مودودی, اس نے اپنی اس تفسیر کے اندر ایک بڑی غلیظ بات لکھی ہے. اس نے کہا یہ مسجد انہوں نے پوجا پاٹ کے لیے بنائی, یہ پوری دنیا کے بابی سن رہے ہیں اس وقت مجھے نیٹ پر. اس نے کہا جی لنا تخذن علی مسجدہ کے تحت لکھا کہ, اور یہی حدیث جو سرکار نے لعنت فرمائی ہے یہود و نصارہ پر, اسی حدیث کو لکھ کر اس نے بنیاد بنائی. اب جب جواب نہیں بنا اس سے, جبکہ قرآن کی آیت آ چکی تھی سامنے کہ لنا تخذن علی مسجدہ, جس سے واضح طور پر ثبوت مل رہا تھا کہ صالحین کے قرب میں مسجد بنانے کا طریقہ قرآن سے ثابت ہے, تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ نہیں نہیں مسجد انہوں نے پوجا پاٹ کے لیے بنائی تھی. تو اس سے علماء نے پوچھا کہ مسجد کا معنی کبھی مندر ہوتا ہے, اور قرآن کریم نے تو ان لوگوں کی تعریف کی ہے اور تو نے کافر کہتا ہے. تو سارے مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی تھی وہ پکے مباحد, پکے مسلمان اور مومن تھے, اور جن کی قبروں کے ساتھ مسجد بنائی تھی وہ مسجد بھی انہوں نے تبرک کے لیے بنائی تھی اور برکت حاصل. یہی بات امام رازی نے لکھی کہ وہ تبرکون بمکانہم, ان کے مزاروں سے برکت حاصل کرے. یہی صاحب مدارک نے لکھا, یہی صاحب خزائن نے لکھا, یہی علامہ سعدی نے لکھا, یہی محمود احمد آلوسی نے لکھا, یہ تمام مفسرین نے یہ بات لکھی. لیکن امام ماجد ماتوریدی نے بڑے ٹکا کر ایک جملے لکھے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ علم کلام کے امام ہے. اب بد مذہبوں کو چاہیے کہ اپنا نظریہ وہ درست کریں, اور اولیاء کے مزارات پر بم دھماکے کرنا, وہاں پر لوگوں کو قتل کرنا اس حدیث کو بنیاد بنا کر سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں. لہذا اپنے قبلے کو درست کریں اور دیکھیں کہ امت نے اس روایت سے کیا سمجھا اور تم کیا غلط نظریہ لیتے ہو. تو حضرت امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بنیادی بات یہاں پر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا, کہ اس بادشاہ اور ساری قوم نے یہ کہا کہ جناب ہم اب ان کی قبر پر مسجد بنائیں گے. تو فرماتے ثم قوله, اسی طرح ان کا قول لنتخذن علیہم مسجدا, کہ ہم ان ولیوں کے مزارات پر کیا بنائیں گے, بولیے, مسجد بنائیں گے. یہ تھوڑا موضوع آپ کو بھاری بھی لگ رہا ہوگا, لیکن بہت شکر ہے کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہے. دراصل پوری دنیا میں اس پر بڑا شور ہوتا ہے اور لوگ سوالات کرتے ہیں, اور بند مذہب جس طرح نیٹ پر اور فیس بک پر اس پر بڑا بکواسات کرتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے بھی اجر کا باعث ہے کہ یہ ان کے لیے ثواب کی بات ہوتی. عموماً اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوتی, لوگ کہتے ہیں کہ سیدھی سیدھی بات کرو, تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں اتنی بات آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں, آپ کوئی اور بات کریں. میں نے کہا جو آپ بات کرتے ہیں اس کے لیے تو مطالعے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور یہ وہ باتیں جس کے لیے رات لگا کر مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس مقصد کو سمجھنا پڑتا ہے. تو یہ عقیدہ اور ایمان کی بات ہے, نسلوں کو بچانے کی بات ہے. اب سنیے آپ حضرت امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہاں پر ذکر کرتے ہیں. لنتخذن علی مسجدا, انہوں نے کہا جی ضرور بضرور ہم ان اولیاء کی قبروں پر مسجد بنائیں گے. تو فرمایا یحتمل, اس سے یہ احتمال کیا گیا ہے کہ بنا المسجد علیہم اکراما لہ و اعزاما, کہ مسجد اس لیے بنائیں گے تاکہ ان ولیوں کی اس سے تعظیم ہو اور ان کی تکریم ہو. لیذکروہم فی ذلک المکان علی قرب منہم, امام ماجد ماتوریدی لکھتے ہیں, تاکہ ان کے قریب بیٹھ کر اس جگہ پر ہم ذکر کریں اور ان کے قرب میں بیٹھ کر برکت حاصل کریں. بولیے سبحان اللہ. اور آگے یہ لکھتے ہیں حضرت امام ماجد ماتوریدی, او یتخذون مسجدا لعبادت انفسهم, مسجد اس لیے بنائی تھی, لنتخذن علی مسجدا, مسجد اس لیے بنائی تھی تاکہ ہم پر جو اللہ نے عبادت فرض کی ہے ہم وہ عبادت اس مسجد میں ادا کریں گے. لیعبدوا اللہ علی قرب منہم, عبادت کریں گے اللہ کی لیکن قرب ہوگا اولیاء کا. یہ حضرت امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. فرمایا لیعبدوا اللہ علی قرب منہم, کہ عبادت اللہ کی جائے گی تاکہ عبادت کی جائے اللہ رب العالمین کی، اور اس میں قرب جو ہو وہ ولیوں کا ہو، اور آخری جملہ آپ سنیے، فرمایا لیسألوا من برکتہم ونحوہم، تاکہ جب اللہ سے سوال کریں تو ان کی جگہ اور ان کی ذات کو برکت بنا کر اللہ سے سوال کریں. تو یہ حضرت امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ فرمان ہے. تو یہ میں نے حال ہی میں تفسیر خریدی اور مجھے سب سے پہلے یہ حوالہ ملا، اور میں سوچتا تھا کہ اس کو میں ہم سب کی طرف سے اجر کا باعث ہم کب بنائیں گے، اور جن حضرات نے اس میں ہمارے ساتھ معاونت کی ان کے لیے یہ ذریعہ عام کب ہوگا. تو الحمدللہ آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور یہ بہت مضبوط انتہائی قیمتی، وہ کہتے ہیں نا کہ جناب جو ہے وہ ہیرے کی قدر جو ہے وہ جو اس کا ماہر ہے وہی بہتر جانتا ہے، اور سونے کے کھوٹ اور اس کی بھلائی کو جو اس کا بہتر جانتا ہے. تو لہذا جو عقیدے سے مس رکھتے ہیں اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو بد مذہب اہل حق پر صبح شام تبرع کرتے ہیں، اور آج دور اتنا آیا کہ ان بد مذہبوں نے اتنا پروپیگنڈا کر دیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کر دیا مزارات سے متعلق، اولیاء سے متعلق. اس میں تو ایک بد مذہبوں کا پروپیگنڈا تھا ایک، اور دوسرا ہم لوگوں کی سستی تھی کہ ہم نے صرف ولیوں کو اپنے نوٹ اور پیسے اور کپڑے کے لیے مانا. کاش ہم ان کے نظریات اور ان کی شخصیات کو جو ان پر غلط الزامات لگا رہے ہیں، ان کو ان کی صفائی کے لیے اور ان کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے علمی طور پر ہم ان کے جانساروں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے، غلاموں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے، تو یقیناً ہمارے سجدے بھی ہمیں لذت دیتے. تو لہذا آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ باتیں تو لوگ اس دور میں، اور کہتے ہیں پاکستان کے حالات ایسے ہیں شاہ صاحب، اس دور میں یہ بات کون سنے گا؟ میں نے کہا اس دور میں ہی تو یہ بات کرنی ہے. مزہ تب ہے کہ جناب سادے دور میں اور اچھے دور میں تو سب بات کی جاتی ہے، فتنے کے دور میں اپنا ایمان بتانا یہ ہوتا ہے ایمان. کربلا والے بڑے خوش نصیب تھے جو امام مقام کے ساتھ گئے. یوں تو اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق کہنا، شور مچانا، یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن جب سامنے یزیدیت موجود ہو اور اس وقت حسین کا نام لینا، یہ قسمت والوں کی بات ہوتی ہے. آج جہاں مزارات کے دشمن دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور اولیاء کے محبین کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تو یہ دور ہے کہ اپنے آپ کو غوث اعظم کی محبت کا ثبوت دیا جائے اور مزارات کا ثبوت دیا جائے. لہذا صرف اسی غرض سے اور محض اللہ کی رضا، کیونکہ غوث اعظم سے ہمیں محبت اللہ کے لیے، ولیوں سے محبت ہمیں اللہ کے لیے، اور حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت اللہ کے لیے کرے اس کا ایمان مکمل ہے. یہ بات میں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے صرف اس لیے پیش کی کہ یہ دیکھیں یہ عقیدہ امام احمد رضا کا معاذ اللہ گڑا ہوا نہیں، اور امام احمد رضا عقیدے گڑتے نہیں ہیں، وہ مجدد ہیں. مجدد عقیدے گڑتا نہیں ہے بلکہ پچھلوں کے عقیدے کو آگے بڑھاتا ہے. تو امام احمد رضا کی تعلیمات کے پیچھے ان اجلہ علماء، ان اجلہ اکابر، اور نہ ختم ہونے والا تسلسل، اور گویا کہ فولاد سے زیادہ مضبوط یہ دلائل موجود ہیں جو الحمدللہ فاضل بریلوی کے مسلک کو واضح کرتی ہیں، اور اہل سنت کے مقام اور مرتبے، اور اہل سنت جس کے ساتھ نیک نیتی کرتے ہیں یا جس کی مخالفت کرتے ہیں، ان دونوں کے پیچھے ان کا مقصد ذاتی نہیں ہوتا ہے، وہ محبت اس سے کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اپنی جان اس سے دور رکھتے ہیں، اس سے تنفر کرتے ہیں کہ جس سے اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ بہت بنیادی خطبہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اس پر مسلمانوں کو کنفیوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم اہل حدیث ہیں. میں نے کہا اس کا بھی آپ جواب دینا جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور میں کہتا ہوں ماں نے جنا ہی نہیں ہے کسی بھابھی کو کہ الحمدللہ جو باتیں ہم نے کی ہے اس کا کوئی جواب وہ لا سکے، اس لیے کہ سچ کے آگے کون آئینہ، سچ کے آگے کون بات کر سکتا ہے، اور چنگنی کے آگے کون تھوک سکتا ہے. تھوکنے والا تھوکے گا ضرور لیکن گرے گا اس کے منہ پر ہی. تو اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر رکھے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. اور جو سچے اور پاکیزہ نظریات دیکھیے ہمیں سیرت کے گوشوں سے ملتے ہیں، حضور کی تعلیم سے ملتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں مکمل طور پر اس پہ تمسک، تعلق، اور اس میں اللہ رب العالمین ہمیں راسخ الاعتقاد بنائے. اور ہم نماز میں جو دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو یا اللہ واقعی میں ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پر ہمیں چلا، اور جو تو نے انعام ان پہ عطا فرمایا مولا کریم اس کے چھینٹے ہمیں بھی عطا فرما. اور الہ العالمین جتنے حضرات نے یہ قیمتی وقت دیا اور دین کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس بات کو سمجھا اس کا بہترین اجر آپ انہیں عطا فرما، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ جو حق ہم سنتے ہیں علماء سے سمجھتے ہیں اس کو آگے مسلمانوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، چاہے وہ میسیجز کے ذریعے ہو، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے اپنے ماتحت ہو، یہ باتیں ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بد مذہب اپنے جھوٹ کا اتنا شور کرتا ہے، تو مولا ہمیں تو یہ توفیق عطا فرما کہ جو حق ہے اور جو سچ ہے ہم اس کا چرچا کر سکیں، اسے عام کر سکیں، اور اس پرفتن دور میں مولا کریم ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کلمہ گو کی حفاظت فرما، ہر سنی کی حفاظت فرما مولا کریم، بد مذہبوں کے شر سے اور ان کی برنگختی سے مولا کریم تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں آزمائش اور مصیبت سے محفوظ فرما، عافیت عطا فرما، جو ہمارے مشائخ و علماء اپنے اپنے مراکز پر مولا کریم مذہب حقہ کا دفاع کر رہے ہیں، تحفظ کر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، مولا کریم ان کے حلقہ ارادت میں، مریدیت میں، شاگردوں میں، محبین میں اضافہ فرما، اور اہل سنت کو غلبہ عطا فرما، اہل سنت کو غلبہ عطا فرما، اور ہمارے تمام لوگوں کو شعور، درد اور عقیدے کے فروغ کا جذبہ اور مولا کریم اس کا درد عطا فرما، اور ہر مسلمان بالخصوص جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی نظریاتی صلاح کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک دفعہ گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کیجئے، میں نے کچھ نقشہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت اقدس کا بھی تصور کیجئے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جل بگر ہے، اور اس جگہ پر اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے تصور کو موجود پائیں، اور اس جگہ کو وسیلہ بنا کر جو دل میں مرادیں آپ کی ہیں، بیماریوں سے شفا کے لیے، مصیبتوں سے نجات کے لیے، یا جو مقاصد آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے اس کو لیجئے، دعا کرنا یا اپنی دنیوی حاجات کو ان کے وسیلے سے مانگنا یہ برا نہیں ہے، لیکن یہ ثانوی چیز ہے، دوسری چیز ہے، اصل چیز ہے ان کی ذات سے محبت کرنا، ان کے نظریات سے محبت کرنا، ان کے نظریات کو آگے بڑھانا، اور پھر اس کے بعد جو جائز مرادیں ہیں وہ ان کے ضمن میں ان کے وسیلے سے اپنے مال کے لیے، اپنے عزت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے رزق حلال میں وسعت کے لیے تمام کی دعائیں کرنا یہ ثانوی ہے۔ لہذا سید عالم کے فضائل کو ہم نے سنا، اولیاء کے فضائل کو ہم نے سنا، وہ اصل ہے، اب اس نظریات کو بنیاد بنا کر اور ان کی ذاتوں کو وسیلہ بنا کر، ان کے ذکر کو وسیلہ بنا کر، بالخصوص آقاؤں کے آقا سید عالمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وسیلہ اور بنیاد بنا کر رب کریم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور میرے آقا کی بڑائی بیان کریں۔ میرے آقا کی بڑائی رب کریم خود فرماتا ہے، اور میرے آقا اپنی بڑائی کو سن کر خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بڑائی کا مستحق بنایا ہے اور کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ انہیں بنایا ہے۔ حضرت امام بوسیری کی زبان سے ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور اس شعر کو وسیلہ بنا کر اپنی جملہ حاجات اور جملہ فریادوں کو اللہ کی بارگاہ سے براری کی کوشش کرتے ہوئے، اور وہ تمام چیزیں مکمل ہو جائیں، اس نیت کے ساتھ ہم اس شعر مبارک کو پڑھتے ہیں کہ محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم مولایا، على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولا کریم اس نشست کو قبول فرما، جو کوتاہیاں غلطیاں ہوں اسے معاف فرما، ہماری زبان نے اگر کئی سبقت کیا ہے تو مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں استغفار کے خواہاں ہیں، ہمیں معاف فرما۔ حاضران محفل کو مولا کریم اس نشست پر دنیا و آخرت کی تمام برکتیں عطا فرما، اہل و عیال، دنیا، ظاہری اور باطنی، مال و انعام سے مولا کریم مالا مال فرما۔ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ توبہ کی نیت کرتے ہوئے اور ہر قسم کی شریر کی شر سے تحفظ نصیب ہو، اس نیت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔